السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے.
السلام علیکم نگہت. السلام علیکم تمام سننے والوں کے لیے جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے صدائے جہاں کا یہ پروگرام آپ سنتے ہیں جو ایک مشترکہ پیشکش ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کی ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے تعاون کے ساتھ. پہلے ہم نگہت کی طرف چلتے ہیں تاکہ ان سے پوچھیں کہ آج وہ پروگرام میں کیا کیا رپورٹیں لائی ہیں جو ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی طرف سے پیش کی جائیں گی اپنے سامعین کے لیے. جی نگہت,
بہت شکریہ بہجت. ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے اور امریکہ کی جانب سے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ سے متعلق فوجی امداد کی جو کٹوتی کی گئی ہے اس کی وجوہات اور اس کے ممکنہ اثرات پر آپ ایک خصوصی انٹرویو سنیں گے معروف تجزیہ کار ڈاکٹر نصر اللہ مرزا کا. اس کے بعد آپ کی ملاقات ہم کروائیں گے آج پاکستان کی پہلی بین الاقوامی مکس مارشل آرٹس فائٹر انیتا کریم سے جن کا تعلق گلگت بلتستان کی وادی ہنزہ سے ہیں. انیتا نے اس مشکل پروفیشن کو کیوں چنا آپ جان سکیں گے انہی کی زبانی. صحت کے سیگمنٹ میں آج بات ہوگی ڈیمنشیا کے مرض اور اس کے اسباب اور علاج کے بارے میں. اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ یعنی شوبز سیگمنٹ. تو جناب یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹ ورک کا اس ہفتے کا لائن اپ. پروگرام کی تفصیل کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی ہمیں چلنا ہے واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس جو بتائیں گے آپ کو اس ہفتے کا وائس آف امریکہ کا لائن اپ. تو بہجت بتائیے آج ہمارے سامعین کیا سنیں گے وائس آف امریکہ سے.
شکریہ نگہت. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج ہم آپ کے لیے جو رپورٹیں پیش کر رہے ہیں ایک مختصر سا تعارف کراتے چلیں. امریکی انتظامیہ نے سینئر سفارتکار زلمے خلیل زاد کو افغانستان کے لیے مشیر مقرر کیا ہے. وہ پہلے بھی کابل میں امریکی سفیر کی حیثیت سے اپنے فرائض ادا کر چکے ہیں. ایک تجزیاتی رپورٹ سنیے گا. پھر پاکستان تحریک انصاف کے صدارتی امیدوار عارف الوی ایک متاثر کن اکثریت سے پاکستان کے 13ویں صدر منتخب ہوئے. اعلی مناصب پر پی ٹی آئی کے ارکان کا انتخاب خوش کن صحیح, لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی اپوزیشن کی موجودگی میں اپنے مقاصد حاصل کر پائے گی؟ کیا چیلنجز ہوں گے؟ ایک رپورٹ پیش کریں گے. پھر ٹرمپ انتظامیہ نے فلسطینی مہاجرین کی بہبود سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کی امداد روک دی ہے جس پر فلسطینی پناہ گزینوں کو اپنے مستقبل کے بارے میں تشویش لاحق ہوئی ہے. تفصیلی رپورٹ سنوائیں گے. اور واشنگٹن میں این ای ڈی یونیورسٹی کے بین الاقوامی الومنائے کنونشن کا انعقاد ہوا. یہ بھی ایک تفصیلی رپورٹ آج وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ کے لیے پیش کی جائے گی. آئیے اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اور جیسا کہ نگہت نے آپ کو بتایا پاکستان امریکہ تعلقات کے بارے میں بات کی جائے گی, لیکن سب سے پہلے ہم یہاں سے امریکی وزارت خارجہ کا رد عمل بیان کرتے ہیں جو وزیر خارجہ مائک پومپیو کے پاکستان کے دورے کے بعد سامنے آیا. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ملاقات میں مشترکہ ترجیحات پر امریکہ اور پاکستان کی جانب سے مل کر کام کرنے کے امکانات پر گفتگو کی جن میں علاقائی امن اور استحکام شامل ہے. یہ بات بتائی محکمہ خارجہ کی ترجمان حیدر نورٹ نے باضابطہ تحریری بیان میں جس میں پومپیو کی پاکستان میں مصروفیات کی تفصیل پیش کی گئی ہے. ترجمان نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اسلام آباد میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور دیگر سویلین اور فوجی قیادت سے ملاقات کی. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ وزیر خارجہ پومپیو نے امریکہ پاکستان تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا, مشترکہ مفاد کے شعبوں کی نشاندہی کی جیسا کہ دو طرفہ تجارت اور کاروباری تعلقات کو وسعت دینا. حیدر نورٹ نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر باجوہ سے ملاقات کے دوران وزیر خارجہ پومپیو نے نئی سویلین حکومت کو اختیار دینے کے عبوری دور کو سراہا اور مضبوط جمہوری اداروں کی اہمیت پر زور دیا. وزیر خارجہ پومپیو نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان انسداد دہشت گردی کا تعاون گہرا ہوگا. ترجمان نے کہا کہ اپنی تمام ملاقاتوں کے دوران وزیر خارجہ پومپیو نے افغانستان میں مذاکرات کے ذریعے امن کے حصول کے لیے پاکستان کے اہم کردار کی نشاندہی کی اور پاکستان سے تقاضا کیا کہ دہشت گردوں اور شدت پسندوں کے خلاف متواتر اور فیصلہ کن اقدام کرنے کی ضرورت ہے جو علاقائی امن اور استحکام کے لیے خطرے کا باعث ہیں. اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں نگہت امان کے پاس جو ہمیں اس کے بارے میں پاکستانی رد عمل کے بارے میں بھی بتائیں گی اور ساتھ ساتھ رپورٹ کی تفصیل بھی. جی نگہت,
بہت شکریہ بہجت. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سیکرٹری آف سٹیٹ مائک پومپیو نے بدھ کے روز پاکستان کا ایک روزہ دورہ کیا تھا اور آپ نے امریکی موقف سے ہمارے سامعین کو آگاہ کیا. تو پاکستان کی جانب سے جو وزیر خارجہ ہے شاہ محمود قریشی, ان کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات اچھے ماحول میں ہوئی اور امریکہ کی جانب سے کوئی ڈو مور کا مطالبہ نہیں ہوا. امریکی وفد سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات میں سرد مہری تھی لیکن آج ملاقات میں ماحول بدلا ہوا تھا اور مذاکرات میں پاکستان نے حقیقت پسندانہ موقف پیش کیا. شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ انہوں نے پاکستان کا نقطہ نظر خودداری اور بردباری سے پیش کیا جبکہ پاکستان امریکہ سے باہمی احترام اور اعتماد پر مبنی پائیدار تعلقات چاہتا ہے. شاہ محمود قریشی کا یہ بھی کہنا تھا کہ کافی عرصے بعد امریکی عہدیدار نے پاکستان کا دورہ کیا ہے. امریکی وزیر خارجہ نے واشنگٹن آنے کی دعوت دی جسے قبول کر لیا ہے اور جب اقوام متحدہ کے اجلاس میں جائیں گے وہ تو امریکی وزیر خارجہ سے ضرور ملاقات کریں گے. انہوں نے کہا کہ $300 ملین روکنے کی خبر نئی نہیں تھی اور امریکہ سے تعلق صرف لینے یا دینے کا نہیں جبکہ امریکہ سے پیسوں کی نہیں اصولوں کی بات کی. آج کی ملاقات سے دو طرفہ تعلقات میں تعطل ٹوٹ گیا. یہ تو ہم نے آپ کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ہم نے موقف سنایا. ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کی پچھلے سال اگست میں اعلان کردہ پالیسی برائے جنوبی ایشیا, جہاں افغانستان میں طالبان اور دیگر شدت پسند عناصر کے خلاف حتمی جنگ جیتنے کا عزم کرتی ہے, وہیں پر پاکستان کے اس حوالے سے کلیدی کردار کا بھی تعین کرتی ہے کہ یہ اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے اڈے ختم کرے اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے آئے. پاکستان پر اس سلسلے میں دباؤ ڈالنے کے لیے پچھلے ایک سال میں امریکہ نے اتحادی فنڈز کے $500 ملین روکے, اس کی افواج کی تربیتی پروگرام کو منسوخ کیا اور حال ہی میں $30 کروڑ بھی روک لیے ہیں. اس حوالے سے ہمارے نمائندے ریاض محسن نے قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے انچارج ڈاکٹر نصر اللہ مرزا کا خصوصی انٹرویو کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ نہیں کہ امریکہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے معاشی طور پر کمزور پاکستان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے, بلکہ سوال یہ ہے کہ وہ پاکستان سے جو منوانا چاہتا ہے وہ ممکن ہے یا نہیں. مزید تفصیلات اس گفتگو میں سنیے.
ایک طرف تو $300 ملین روکے گئے ہیں اور دوسری طرف سے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لائیں, ان کے خلاف ایکشن کریں. کو کیا لگتا ہے کہ کیا انٹینشنز ہیں یو ایس کے, کیا نظر آتا ہے آپ کو؟
اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یو ایس افغانستان میں چونکہ پوری طرح ناکام ہو چکا ہے اور وہ صاف ظاہر ہے اپنا کوئی وہاں پہ بھی فیس سیونگ تو چاہتے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس میں پاکستان جو ہے کوئی رول پلے کرے. فیس سیونگ کے لیے نکلنا کچھ حد تک جو ہے بہرحال ان کا ضروری ہے اور وہ ادروائز ان کو بہت لاس ہو سکتا ہے جو اسی حالات میں وہ نکلنے کا کوئی بھی اعلان یا ڈیکلریشن کر دیں. تو ابھی دیکھیں طالبان کو ٹیبل پہ لانا, ابھی وہ ڈائریکٹ بھی طالبان کے ساتھ لنک اپ ہے اور طالبان یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ہم ڈائریکٹ امریکہ سے بات کریں گے, کیونکہ اٹ سیلف اگر دیکھا جائے تو افغانستان کی حکومت یا ان کے تھرو یہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ڈائریکٹ ہوتے ہوئے بھی وہ جو مطالبات کر رہے ہیں امریکہ سے وہ امریکن کو منظور نہیں ہے. فلی ویکیٹ کریں, نو فارن بوٹ آن آور لینڈ, جو صاف ظاہر ہے ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس لیے وہ پاکستان کو جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان طالبان کو لائے کہ پاکستان کے انفلوئنس میں ہے جیسے وہ سمجھ رہے ہیں. آلدو طالبان میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح انفلوئنس میں اس وقت موجود ہیں جیسے پہلے تھے.
ان حالات میں تو امریکہ کو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی امداد کے بارے میں وہ مزید کوئی پیش رفت کرتا. پہلے $500 وہ چلے گئے $1 ملین, اب $300 ملین. تو صرف سٹک کی سٹک ہے یا کوئی کیرٹ کدھر ہے؟
نہیں نہیں, وہ ساتھ یہ بھی ہے نا کہ جی ہاں یہ ریسٹور ہو جائے گی اور ہم دوبارہ دے دیں گے یہ اگر پاکستان ایسا کرے. تو اس کا مطلب ہے وہ سٹک پہلے دکھا رہے ہیں اور ساتھ کیرٹ بھی آفر کر رہے ہیں کہ جی یہ مل جائے گی لیکن اگر وہ یہ کام کریں گے تو پھر ہی ملے گی. اب بات یہ ہے کہ وہ جیسے پاکستان نے رول آف کورس پہلے پلے کیا جو کہ ہم کرتے رہے جس قسم کی ہماری ہسٹری ہے, تو ابھی تک وہی فریم ورک میں سمجھ رہے ہیں نا کہ ایسا ہی ہوگا جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں اس وقت وہ بالکل نہیں ہے.
امپریشن یہ پایا جا رہا ہے کہ جو کولڈ وار ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان, تو پاکستان میں خطرہ ہے کہ یہ اس میں پس کے نہ رہ جائے.
یہ بات بالکل درست ہے, کولڈ وار کے حوالے سے اگر وہ اکنامک وار اور وہ ساری ہو رہی ہے تو اس میں اپوز تو دیکھیں نا, چائنا کے جو بھی موومنٹ ہے اس کو اپوز کر رہے ہیں, یونائیٹڈ اسٹیٹس اور سی پیک اور بی آر آئی کو وہ اپوز کر رہے ہیں تھرو آؤٹ, اوپنلی کر رہے ہیں. یہ بات تو صحیح ہے, لیکن بات صحیح ہے کہ پاکستان اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ سینڈوچ بنے, لیکن بات یہ ہے کہ جو ڈائریکٹ جہاں پہ امریکہ انفلوئنس کر سکتا ہے وہ امریکن کی طرف سے جو سینکشنز ہیں یا ان کے الائز کی طرف سے جو اکنامک سینکشنز ہیں وہ ہو سکتی ہیں سنگین پاکستان کے اگینسٹ. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے, چائنا, سعودی عربیہ, رشیا, ان سے کچھ حد تک ہمیں چائنا, مین چائنا امداد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے یا اپنی اکانومی کو درست کرنے کے لیے حوالے, جو کوئی ایک تھوڑی بہت آپ کہہ لیں ریسپائٹ ہی ہے وقتی طور پہ وہ دے سکتے ہیں, تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم.
نیشنلزم کی ایک ریسرچ ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ گورنمنٹ کے بعد, تو پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں کہ وہ اسکیپ گوٹ نہ بنے؟
یہ سرچ جو ہے اس کو واقعی اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے, اس گورنمنٹ کو سب سے اسٹرانگ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اور ہم اس سارے سینکشنز کو فیس کر لیں جیسے کہ ایران نے فیس کی ہے فار ایگزامپل. اس کے علاوہ مجھے کوئی چارہ نظر نہیں آتا, ہم ان کے ساتھ نہ تو لڑائی کر سکتے ہیں نہ اس طرح کی وہ ٹکر ہے اکنامک حوالے سے بھی, تو ہمارا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں اور جو لوگ یہاں منی لانڈرنگ کر کے اور جو کرپشن ہے اس کو ہاتھ ڈال کے ہم اس کو واپس لائیں, اور وہی ہمارے لیے ایک طرح سے اسٹرینتھ ہے پاکستان کی. پھر صاف ظاہر ہے باقی لوگ بھی سپورٹ کریں گے, ہماری اپنی بنی بار پڑی ہوئی ہے اور لوگ جو سارا کچھ لے کے ادھر سے کرپشن کر کے لے گئے ہیں تو کون فیور کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ آئے.
ایک نیشنل ڈیفینس آتھورائزیشن ایکٹ آیا ہے 2019 جو کانگریس نے پاس کیا ہے, اس میں وہ 150 ملین ڈالر کی کمٹمنٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کنڈیشنز بھی نہیں ہیں جس طرح کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے خلاف طالبان ہیں, آپ کے جو حقانی نیٹ ورک ہے, یا کسی قسم کی سرٹیفیکیشن کا بھی نہیں کہہ رہے. پومپیو کی وزٹ وہ ہم اسی کنٹیکس میں دیکھیں, نیشنل ڈیفینس آتھورائزیشن ایکٹ کے کنٹیکس میں
یہ ان کی خواہش ہوگی کہ اسی کانٹیکس میں دیکھا جائے. 150 ملین آپ کو اگر برل وہ ملتے رہے تو پی نٹ بھی کہنا اس کو جو ہے وہ بھی برل, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے لیے بھی کوالیفائی کرتا ہے. صرف اور چھوٹی سی ایک اماؤنٹ کے حوالے سے آپ کو لوور کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے, لیکن آپ سے جو ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے نا وہ وہی ڈیمانڈ ہے جو پہلے سے ڈیمانڈ چلتی آ رہی ہے. پاکستان وہ رول نہیں پلے کر سکتا, بہت سبسٹینٹیو اماؤنٹ نہیں ہے لیکن ہے تو صحیح, اور وہ ملٹری کو لوور کرنے کے لیے ہو سکتی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ ایگری کر جائے گی.
پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے گفتگو سنی آپ نے, تو پروگرام کی اگلی رپورٹ کی جانب بڑھیں گے. امریکہ نے افغان نجات زلم خلیل زاد کو نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تعینات کیا ہے, جس سے قبل کابل میں امریکہ کے سفیر بھی رہ چکے ہیں. افغانستان میں زلم خلیل زاد کی تقرری کو کیسے دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان کے حوالے سے ان کو کیسے جانا جاتا ہے, اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہمیں بہجت سنانے جا رہی ہے, تو تفصیلات ہم انہی سے معلوم کریں گے. تو بہجت تفصیلات بتائیے گا رپورٹ کی.
شکریہ نگہت. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں, امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اسلام آباد کا دورہ کیا اور امریکی وفد میں سابق امریکی سفیر زلم خلیل زاد بھی شامل ہیں جنہیں امریکی محکمہ خارجہ نے افغانستان کے لیے اپنا نمائندہ خصوصی مقرر کرنے کا اعلان کیا. خلیل زاد اس سے پہلے افغانستان, عراق اور اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر رہ چکے ہیں. امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان میں بھی افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں فریق سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے پر حل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا, کیونکہ افغانستان میں قیام امن افغانستان کے علاوہ امریکہ اور پاکستان کے لیے بھی اہم ہے. سینئر سفارتکار زلم خلیل زاد کی افغانستان کے لیے مشیر مقرر ہونے کے بارے میں افغانستان میں اس تقرر کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے, لیکن پاکستان اور خلیل زاد کے ایک دوسرے کے بارے میں تاثرات زیادہ اچھے نہیں رہے. اسی بارے میں وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, تو آئیے آپ کو رپورٹ سنواتے ہیں.
مائک پومپیو نے پاکستان جاتے ہوئے طیارے میں رپورٹرز کو زلم خلیل زاد کی تقرری سے آگاہ کیا. افغان نجات خلیل زاد کا نام پاکستان اور افغانستان کے لیے نیا نہیں, انہیں سابق صدر بش نے 9/11 کے بعد افغانستان میں امریکہ کا سفیر مقرر کیا تھا. اس کے بعد وہ عراق اور پھر اقوام متحدہ میں بھی امریکہ کے سفیر رہے. ان کی تقرری کو افغانستان میں اچھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. سینئر افغان تجزیہ کار زبیر شفیقی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں ظلم خلیل ذات سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں. ماضی میں وہ افغانستان میں سیاسی بحران حل کرنے میں مؤثر کردار ادا کر چکے ہیں. خیال ہے کہ وہ افغان طالبان سے امن کے لیے بات آگے بڑھائیں گے. زبیر شفیقی نے کہا کہ پاکستان میں خلیل ذات کے بارے میں تاثر شاید منفی ہو کیونکہ وہ اسلام آباد پر تنقید کرتے رہے ہیں.
میرے خیال میں پاکستان کی طرح پاکستان کے سیاسیوں اور اس کے میڈیا کے نقطۂ نظر اس بارے میں شاید منفی ہو، اس لیے کہ ظلم خلیل ذات کا ایک تصنیف جو ایک سال پہلے چھاپ ہوا اس میں پاکستان کے بارے میں کچھ اظہارات ایسے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جاتا ہے، اس کا نقطۂ نظر پاکستان کے خلاف ہے اور پاکستانیوں کا نقطۂ نظر بھی ظلم خلیل ذات کے ساتھ چندان اتفاق نہیں کرتے.
پاکستان کے سابق سفیر شاہد امین کہتے ہیں کہ ظلم خلیل ذات کو سفارتکاری کا کافی تجربہ ہے اور وہ امریکہ میں اہم سفارتکار مانے جاتے ہیں. ان کے تقرر سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ افغان مسئلے میں پیش رفت کی خواہش مند ہے. پاکستان کی خلیل ذات سے کوئی مخالفت نہیں ہے.
اصل مسئلہ افغانستان میں ہے کہ وہاں جو طالبان جو ہیں وہ وقت کے ساتھ زور پکڑتے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنا کے الزام ڈالتے رہتے ہیں. تو یہ سلسلہ اس نے اپنے خلیل ذات صاحب بھی اس قسم کے بیان اس کا ماضی میں دیتے رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے کہ اس اپائنٹمنٹ سے یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ کی زیادہ خواہش ہے کہ کوئی نہ کوئی تصفیہ افغانستان میں نکالا جائے.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اس مفروضے کا شکار ہے کہ پاکستان کا افغان طالبان پر اثر ہے اور وہ انہیں مذاکرات کی میز پر لا سکتا ہے. پاکستان بارہا یہ وضاحت کر چکا ہے کہ طالبان اس سے ہدایات نہیں لیتے. ظلم خلیل ذات کے تقرر سے اگر یہ مفروضہ ختم ہو جائے تو امریکہ اور افغان حکومت کے طالبان سے براہ راست مذاکرات اور نتیجے میں امن کا قیام ممکن ہو سکتا ہے. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام سدائے جہاں میں یہاں پر ایک ہم مختصر سا وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
سدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش، ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو سدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے، ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. 25 جولائی کو پاکستان میں انتخابی نتائج کے بعد اکثر تجزیہ کاروں کو یہ توقع تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت چلانے کے لیے مشکل حالات کا سامنا رہے گا اور عددی اعتبار سے مضبوط حزب اختلاف اس پر حاوی رہے گی، مگر اپوزیشن کے اندرونی اختلافات نے پاکستان تحریک انصاف کی ساری پریشانیاں دور اور سارے مسائل کو حل کر دیا. ابتدا میں صدارتی انتخابات خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوتے ہیں، اس لیے اپوزیشن کے پاس بہتر منصوبہ بندی اور لابنگ سے یہ نشست جیتنے کا موقع موجود تھا، لیکن الیکشن سے چند گھنٹے پہلے تک حزب اختلاف کی جماعتیں کسی بھی ایک نام پر متفق نہ ہو سکیں اور اس پورے عرصے میں ان کی ساری توانائیاں ایک دوسرے سے اتفاق رائے حاصل کرنے پر صرف ہوتی رہیں، جس نے حکمران جماعت کے لیے یہ میدان مارنے کا راستہ بھی ہموار کر دیا. پاکستان کے کچھ سیاسی تجزیہ کار پاکستان تحریک انصاف کی اس تازہ کامیابی کو مثبت قرار دے رہے ہیں، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ اس وقت بٹی ہوئی حزب اختلاف مستقبل میں کسی بھی وقت کسی بھی مسئلے پر متحد ہو کر حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عارف الفی انتخاب جیت چکے ہیں. ان کی کامیابی پاکستان کی سیاسی اور پارلیمانی سیاست پر کیا نتائج مرتب کر سکتی ہے، اس بارے میں یاسمین جمیل نے ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
تحریک انصاف کے امیدوار عارف الوی کی کامیابی پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے یونیورسٹی آف پنجاب لاہور کے پولیٹیکل سائنس کی چیئر پرسن اور ڈائریکٹر سینٹر فار ساؤتھ ایشین اسٹڈیز ڈاکٹر امبرین جاوید نے کہا،
یہ ان کے لیے ایک کمفرٹ زون ہو جائے گا اور ان کے لیے حکومت چلانا جو ہے میں آسانیاں پیدا ہوں گی. اچھا ہے کہ اپنی پالیسیز بنانے میں ان لوگوں کے لیے ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بوسٹ ہے.
کیا موجودہ بٹی ہوئی حزب اختلاف کسی آنے والے وقت میں اکٹھی ہو کر پاکستان تحریک انصاف کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے؟ اس بارے میں امبرین جاوید کا کہنا تھا۔
پنجاب میں آپ کہہ لیجئے کہ نون لیگ ہے، ان کی بڑی یہاں پہ میجورٹی ہے پنجاب اسمبلی میں، وہ یہاں پہ بڑا سخت چیک رکھے گی، اور میں تو کہوں گی تنگ بھی کرے گی، کیونکہ نون لیگ کے ساتھ تو پی ٹی آئی کا بہت سخت کمپٹیشن اور اپوزیشن ہے، تو یہاں پہ تو پنجاب میں دے ول گیو اے ویری ٹف ٹائم ٹو پی ٹی آئی۔
سیاسی تجزیہ کار اور ڈیلی ٹائمز کے سابق ایڈیٹر اور ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ پبلیکیشن سینٹر لاہور کے راشد رحمان کا رد عمل یہ تھا۔
الیکشن کے بعد اور پہلے بھی اور بعد نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن تو بچ گئی ہے، آیا آئندہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر پی ٹی آئی حکومت کی مخالفت، صحیح مخالفت جو ہونی چاہیے اتنی اسٹرانگ اپوزیشن کی طرف سے، کر سکے گی یا نہیں؟ میرا خیال ہے ایک سوالیہ نشان تو ضرور اس پر کھڑا ہو گیا ہے، ابھی تک آثار اچھے نہیں ہیں۔
اور اس بارے میں کراچی یونیورسٹی آئی بی اے کی پروفیسر اور سیاسی تجزیہ کار ہما بقائی کا کہنا تھا۔
میرا بھی خیال کی بن سکے گی نا جی، کہیں پہ بھی کوئی اپوزیشن نہیں آ سکی ہے، اور جو پنجاب سب سے سمجھے قلعہ تھا ان کی طاقت کا، اور پنجاب پہ بھی لیڈر آف اپوزیشن پہ جماعت کے اندر مسائل موجود ہیں۔ حمزہ شہباز صاحب کا لیڈر آف دی اپوزیشن آنا تمام ٹی ایم ایل این کو پسند نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کا پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہونا کی وجہ سے پی ایم ایل کے اندر شدید تحفظات تھے، تو یہ لوگ نہ تو کنسنسس کینڈیڈیٹ لا پائے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، اور نہ ہی کوئی کنسنسس اسٹریٹجی ہے، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ شور بہت ہوگا لیکن کوئی فوکسڈ اپوزیشن جیسے کہ عمران خان صاحب ماؤنٹ کر پائے تھے پی ایم ایل این کے لیے، اس طرح سے کوئی فوکسڈ اپوزیشن میں مستقبل قریب میں پی ٹی آئی کے لیے نہیں دیکھ رہی۔
کیا حزب اختلاف موجودہ تفریق کے بعد سینٹ میں چیئرمین کی تبدیلی پر اکٹھی ہو سکے گی؟ اس بارے میں امبرین جاوید کا کہنا تھا۔
ریاست میں کچھ نہیں کہا جاتا، کوئی حلف آخر تو ہوتا نہیں ہے، آئی تھنک یہ ایشو ٹو ایشو پہ لگتا ہے کہ اپوزیشن چلے گی، لیکن جس طرح سے اب ان کے اختلافات اب کھل کر سامنے اپوزیشن کے آ رہے ہیں، اب مشکل ہی ہوتا ہے کہ ان میں کوئی کولیبوریشن یا یکجہتی آگے کوئی انقریب اس میں نظر آئے گی۔
راشد رحمان نے کہا کہ اگرچہ پی ٹی آئی کی حکومت صدارتی انتخابات کے بعد بہت مستحکم ہو گئی ہے، لیکن ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ضرور موجود ہے۔
نیئر میجورٹی اور انہوں نے کوالیشن کے پارٹنرز ملا کے اپنے ساتھ گورنمنٹ بنا لی ہے، چیلنج کوئی فی الحال نظر نہیں آ رہا ان کو، صرف اگر ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں تو وہ ہے کہ انہوں نے امیدیں اور ایکسپیکٹیشن اتنی بلند کر دی ہیں لوگوں کے ذہن میں اور دلوں میں کہ ان کو پورا کرنا پاکستان کے حالات میں شاید اتنا آسان نہ ہو، یہ سب سے بڑا چیلنج۔ اگر بہت زیادہ پرفارمنس جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن سے نیچے ہوئی تو پھر یہ پروٹیسٹ اور یہ اپوزیشن جو اس وقت بٹی ہوئی ہے کوئی امکان ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اکٹھے ہو جائیں اور پی ٹی آئی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر دیں۔
کیا عارف علوی پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے بطور صدر کسی بھی قسم کی مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں؟ اس بارے میں راشد رحمان کا کہنا تھا۔
اول تو عارف علوی صاحب پی ٹی آئی کے لائلسٹ ہیں، عمران خان کے لائلسٹ ہیں، ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو میرا خیال ہے جو حدود ہیں پریزیڈنسی کی اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کریں گے، میرا نہیں خیال کہ ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی حکومت کے لیے کوئی مشکلات پیدا کریں گے۔
یہ تھی پاکستانی صدارتی انتخابات میں تحریک انصاف کے امیدوار عارف علوی کی کامیابی پر ایک خصوصی تجزیاتی رپورٹ۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تو یہ رپورٹ تو آپ نے سنی پاکستان کے نو منتخب صدر عارف علوی کو درپیش چیلنجز کے بارے میں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے آئندہ آنے والے امکانات اور چیلنجز کے بارے میں، لیکن ایک آپ کو دلچسپ اس بارے میں خبر سناتے ہیں کہ پاکستان کے نو منتخب صدر ڈاکٹر عارف علوی کے والد بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے ڈینٹسٹ رہے ہیں، اور ڈاکٹر علوی کے پاس نہرو کی طرف سے ان کو والد کو لکھے گئے متعدد خطوط بھی موجود ہیں۔ یہ بات پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ پر دی گئی ڈاکٹر علوی کی سوانح عمری میں بتائی گئی۔ 69 سالہ ڈاکٹر البی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دیرینہ ساتھی اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے ایک ہیں۔ ڈاکٹر البی پیشے کے اعتبار سے ڈینٹسٹ ہیں اور اس شعبے میں ان کی خدمات نمایاں رہی ہیں۔
تو اگلی رپورٹ بھی ہم وائس آف امریکہ سے ہی سنیں گے، تو اس سے پہلے میں کچھ ذکر کروں۔ یہاں پر امریکہ نے فلسطین کے لیے مختص $200 ملین کی امداد ختم کر دی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق یہ امداد غزہ اور مغربی علاقے کو دی جانی تھی۔ فلسطین کے لیے مختص امداد ایک ایسے وقت میں ختم کی گئی ہے جب ایک ہفتے پہلے ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس کی طرف سے شام میں خانہ جنگی سے تباہ حال علاقوں کی آباد کاری کے لیے مختص امداد منسوخ کی تھی۔ امریکی حکام کے مطابق اس رقم کو انتہائی اہمیت کے حامل دیگر پروجیکٹس میں استعمال کیا جائے گا، تاہم ابھی تک امریکی انتظامیہ نے ان اہم پروجیکٹس کے حوالے سے نشاندہی نہیں کی۔ تو اسی معاملے کے حوالے سے مزید بھی تفصیلات بہجت سے ہم جانیں گے، ایک رپورٹ بھی وہ لے کر آ رہی ہیں، تو تفصیلات بتائیے گا بہجت۔
جی، جیسا کہ آپ نے بتایا نگہت، ٹرمپ انتظامیہ نے فلسطینی مہاجرین کی بہبود سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کی اعانت یہ کہتے ہوئے روکی تھی کہ یہ ایسی تنظیم ہے جس کی کارکردگی درست نہیں ہو سکتی۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے تنظیم کو کئی دہائیوں سے فراہم کی جانے والی امداد روکتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ نے احتیاط سے اس معاملے کا جائزہ لیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کی ریلیف اور ورکس ایجنسی UNRWA کو اضافی اعانت فراہم نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ کی تنظیم کے ترجمان کرس گنس نے کہا کہ تنظیم سختی سے اس تنقید کو مسترد کرتی ہے کہ UNRWA کے اسکول، صحت کے مراکز اور ہنگامی امداد کے پروگرام میں ناقابل درست خرابی کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک نے UNRWA کی کارکردگی عالمی اچھائی کا حامل قرار دیا اور یہ بات بھی تسلیم کی کہ ہم اس خطے میں سب سے اچھا اسکول سسٹم چلا رہے ہیں جہاں طلبا پبلک اسکول میں پڑھنے والوں کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس کے ایک ترجمان نے کہا کہ اس تنظیم کو سیکرٹری جنرل کی مکمل حمایت حاصل ہے اور اس ایجنسی کے سربراہ اور کمشنر کو رواں سال پیش آنے والے غیر متوقع مالیاتی بحران پر قابو پانے کے لیے انتھک کوشش کی ہے۔ امریکہ کی محکمہ خارجہ کی ترجمان حیدر نیورٹ نے کہا کہ اقوام متحدہ کے ادارے کی طرف سے جن افراد کی اعانت فراہم کی جا رہی ہے ان کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے جسے برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ ادارہ کئی سالوں سے بحران کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ کی تنظیم غزہ کی پٹی، مغربی کنارے، اردن، شام اور لبنان میں فلسطینیوں کو صحت، تعلیم اور سماجی سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ اس ادارے کا کہنا ہے کہ یہ 50 لاکھ فلسطینی مہاجرین کو سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ اسی تناظر میں فلسطینی پناہ گزینوں کو اب اپنے مستقبل کی فکر ہے۔ آئیے اس پریشانی کی ایک جھلک سنواتے ہیں انہی پناہ گزینوں کی زبانی کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کے تحفظات کیا ہیں، ان کی فکر کیا ہے۔ یہ رپورٹ تیار کی ہے اسد نذیر نے۔
اردن کے دارالحکومت عمان کے شمال میں واقع بقا کیمپ میں 1 لاکھ مہاجرین آباد ہیں۔ بعض 1968 سے وہاں مقیم ہیں جب یہ کیمپ قائم ہوا تھا، اور بعض تو اسی کیمپ میں پیدا ہوئے۔ ایک مہاجر خاتون زینب الارضابہ کہتی ہیں، یہ فلسطینی مہاجر خاتون کہہ رہی ہیں، یہاں بہت سے لوگ مقیم ہیں، یہ کہاں جائیں، اپنا گزارا کس طرح کریں، اپنے بچوں کو تعلیم کہاں سے دیں۔ یہ سب کچھ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے فلسطینی مہاجرین یعنی UNRWA کی مدد سے ممکن تھا۔ اردن میں بقا کے علاوہ اور بھی بہت سے کیمپ ہیں۔ اس کے علاوہ مشرق وسطی کے دوسرے حصوں میں بہت سے مہاجرین عارضی پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں۔ UNRWA کو ملنے والی امداد کا 1/3 حصہ امریکہ کی جانب سے ملتا ہے۔ UNRWA کے ترجمان کرس گنس کہتے ہیں،
526,000 children who receive an education every day from UNRWA, 1.7 million food insecure people, a million of whom are in Gaza.
UNRWA 5,26,000 بچوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرتی ہے، 17 لاکھ افراد کو خوراک مہیا کرتی ہے، ان میں سے 10 لاکھ غزہ میں مقیم ہیں، تقریباً 35 لاکھ افراد کو بنیادی صحت کی سہولتیں اور طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اور اب اس انتہائی قابل افسوس فیصلے سے یہ سب لوگ بری طرح متاثر ہوں گے۔ جمعے کے روز ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ امدادی رقم میں کٹوتی کر رہی ہے کیونکہ اقوام متحدہ کے ادارے کی کارکردگی سے امریکہ مطمئن نہیں ہے۔ دوسرے اتوار کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اس امریکی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔
The US has done a very important thing by halting the financing for the refugee perpetuation agency known as UNRWA۔
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ بہت اچھا کیا ہے کہ اس نے یو این آر ڈبلو اے کو دینے والی امداد کی کٹوتی کر دی ہے، اس سے بالآخر مسئلے کا حل نکلے گا۔ یو این آر ڈبلو اے کے سربراہ کراہین بوہی نے ایجنسی پر لگائے گئے الزامات کی تردید کی ہے۔
It is the utter failure of the parties and the international community to resolve this conflict that explains why Palestinian refugees are still refugees 70 years on۔
یہ تمام فریقوں اور بین الاقوامی برادری کی ناکامی ہے کہ 70 سال سے فلسطینی مہاجرین کے مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکا۔ یو این آر ڈبلو اے اس سے بری ذمہ ہے اور مسئلے کے حل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کام سیاست کا ہے کہ وہ اس تنازع کا پائیدار حل نکالے۔ انسانی ہمدردی کے لیے کیے جانے والے کاموں کا مسئلے کے حل سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ 70 سال پہلے تقریباً 7.5 لاکھ لوگوں کو مجبوراً اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا تھا۔ بعد میں یہ تنازعات اور لڑائیاں جاری رہیں اور یہ تعداد بڑھ کر اب 50 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ 1948 میں عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے افراد اور ان کے لواحقین اسی امداد کے سہارے اور دوبارہ اپنے گھروں کو واپس جانے کی آس میں زندہ ہیں، جبکہ اسرائیل صاف طور پر کہہ چکا ہے کہ اس کے زیر قبضہ علاقوں میں اب یہ لوگ واپس نہیں آ سکتے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام صدا جہاں میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو آپ کی ملاقات کروائیں گے ہم پاکستان کی پہلی بین الاقوامی مکس مارشل آرٹ فائٹر انیتا کریم سے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے، یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کا پروگرام آپ سن رہے ہیں صدائے جہاں۔ اب ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ کو نگہت نے بتایا کہ ایم ایم اے یعنی مکسڈ مارشل آرٹس کی ماہر سے آپ کی ملاقات وہ کروانے جا رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی دلچسپ چھوٹی سی خبر تھی کہ مس انگلینڈ مقابلے میں حجاب پہننے والی پاکستانی لڑکی نے بھی شرکت کی۔ منتظمین نے میڈیا کو بتایا کہ مس انگلینڈ کے مقابلے میں شامل 50 لڑکیوں میں سارا افتخار بھی شامل ہے، وہ مسلمان ہے اور اس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ ان کی عمر 20 سال ہے، وہ لا کی طالبہ ہیں اور میک اپ آرٹسٹ کے طور پر بھی کام کرتی رہی ہیں۔ دوسری ایک خبر ہے طاہرہ صفدر کے بارے میں، جنہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس کی حیثیت سے ہفتے کے روز اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی وہ تاریخ میں پاکستان کی بھی پہلی خاتون چیف جسٹس بن گئیں۔ انہیں 7 ستمبر 2009 کو بلوچستان ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا۔ سن 1980 میں انہوں نے لا کالج کوئٹہ سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور 22 اپریل 1982 کو انہیں پہلی خاتون سول جج کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ وہ 29 جون 1987 میں سینئر سول جج، 27 فروری 1991 کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اور 1 مارچ 1996 کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے عہدوں پر تعینات ہوئیں۔ تو یہ ہے جناب، خواتین جب اپنے عزم کے ساتھ، اپنے پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیں تو کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکتا۔ اور اسی تناظر میں اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیو میں اور انیتا کریم کے بارے میں، جو مکسڈ مارشل آرٹس یعنی ایم ایم اے کی ماہر ہیں، ان کی تفصیل معلوم کرتے ہیں نگہت امان سے۔ جی نگہت،
شکریہ بہجت. آپ نے جس طرح ذکر کیا پاکستان میں خواتین کے حوالے سے، تو مختلف فیلڈز میں خواتین آگے آ رہی ہیں، اور کچھ خواتین اور باہمت خواتین ہیں جو مشکل فیلڈز کو اپناتی ہیں، تو انیتا کریم بھی انہی میں سے ایک ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو ایم ایم اے یعنی مکس مارشل آرٹ سے یہ ریسلنگ اور باکسنگ کا پرجوش امتزاج ہے، اور یہ دنیا بھر میں اب تیزی سے مقبول بھی ہو رہا ہے، اور اس کو دنیا بھر میں کروڑوں افراد دلچسپی سے دیکھتے اور پسند بھی کرتے ہیں. اور پاکستان کی بہجت بات کی جائے تو پاکستان میں بھی اب آہستہ آہستہ یہ کھیل مقبول ہو رہا ہے. ویسے تو زیادہ تر پاکستان میں مرد فائٹرز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ خواتین بھی اس مشکل کھیل میں دلچسپی لے رہی ہیں، اور ابھی تک صرف ایک ہی پاکستانی فیمیل فائٹر ہیں جو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہیں، اور ان کا نام جیسا کہ میں نے بتایا تھا انیتا کریم ہے. انیتا کریم کا تعلق گلگت بلتستان کی وادی ہنزہ سے ہے جو اسلام آباد میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہائش پذیر ہیں. یہاں پر میں نے بھائیوں کا ذکر اس لیے کیا کہ کیونکہ انیتا کریم کی فیملی میں ان کے بھائی جو ہیں وہ بھی مکس مارشل آرٹس کے فائٹر ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنا ایک جم بھی چلا رہے ہیں جس میں مکس مارشل آرٹس کی تربیت دی جاتی ہے. آج کے پروگرام میں انیتا کے بھائی علوم کریم بھی شامل ہیں اس رپورٹ میں، ان سے بھی گفتگو ہوئی ہے. علوم کریم کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ علوم کریم نہ صرف مکس مارشل آرٹس کے فائٹر ہیں بلکہ وہ ٹرینر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ انیتا کو ٹرین بھی کرتے ہیں. اور ان کا اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے 2016 میں فلپائن میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا، اور مکس مارشل آرٹس چیمپئن شپ میں جیت کر ملک کے لیے انہوں نے تاریخی میڈل حاصل کیا تھا، اور یہ ان کا پاکستان کے یہ مکس مارشل آرٹس کا پہلا تاریخی ٹائٹل تھا. تو مزید تفصیلات ہم آپ کو اس رپورٹ میں سنوائیں گے. ہمارے نمائندے شمشاد آفریدی نے علومی کریم اور انیتا کریم سے بات کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
انیتا کریم کا تعلق گلگت بلتستان کی وادی ہنزہ سے ہے، اور وہ پاکستان کی واحد خاتون ہے جو اس وقت بین الاقوامی سطح پر مکس مارشل آرٹس یعنی ایم ایم اے کی فائٹر ہیں. انیتا نے اس مشکل کھیل کو کیوں اپنایا، اس بارے میں وہ بات کرتے ہوئے کہتی ہیں،
میں ہنزہ میں پہلے بھی تائیکونڈو کرتی تھی اپنے بھائیوں کے ساتھ، اور میرے بھائیوں نے کبھی مجھے ایک لڑکی کی طرح ٹریٹ نہیں کیا، تو بچپن سے مجھے یعنی کہ ٹف ٹریننگ دی. اس کے بعد پھر میرے اسٹڈیز آ گئے، میرے جو تائیکونڈو ٹریننگ تھی وہ رہ گئی. پھر میرے جب اسٹڈیز ختم ہو گئے، کالج لیول جب میرا ختم ہو گیا تو میں یہاں موو میں نے کی، تو یہاں پر میرے تینوں بھائیوں نے ان کا جم ہے اپنا فائٹ فورٹریس، تو میں نے جوائن کیا اور دیکھا کہ ایک ایسا یعنی کہ اسپورٹس ہے جو لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹینٹ ہے، کو سیلف ڈیفینس سکھاتا تھا. تو میں نے سوچا کہ نہیں میں اس میں ہی جاؤں گی اور لڑکیوں کو دکھاؤں گی اور ان کو بولوں گی کہ وہ بھی تھوڑا سا سیکھ لے اور اپنا یعنی کہ کانفیڈینس تھوڑا سا بلڈ کر لے اور پروف کر لے کہ لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں.
ایم ایم اے دراصل ایک ایسا آرٹ ہے جس میں مقابل کے خلاف کوئی بھی روایتی تکنیک استعمال کی جاتی ہے. اسلام آباد میں فائٹ فورٹریس میں بطور کوچ خدمات سر انجام دینے والے علومی کریم، جو انیتا کے ٹرینر اور ایم ایم اے فائٹر ہیں، وہ مکسڈ مارشل آرٹس کے رولز کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں،
نام سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ مکسڈ مارشل آرٹس، دنیا بھر کے جتنے بھی مارشل آرٹس ہیں ان سب کا نچوڑ بنائے تو مکسڈ مارشل آرٹس بنتا ہے. اس میں آپ کھڑے رہ کے لڑنا سیکھتے ہیں، گراؤنڈ پہ اگلے کو گرا کے لڑنا سیکھتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی گراؤنڈ پہ گرا دے تو وہاں اس پوزیشن سے کیسے لڑنا ہے، کیسے نکلنا ہے، وہاں سے اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے، بالکل ریئل ٹائم سینریو ہوتا ہے، ایک بالکل ریالٹی ہے کہ اگر آپ فار انسٹنس اگر کسی کی جس طرح گلی کوچوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو مطلب کھڑے رہ کے لڑنا اچھا آتا ہے، پھر کچھ لوگ جو ہے نا اس طرح ہوتے ہیں جن کو بس اگلے کو جکڑ کے جو ہے نا جیتنا آتا ہے. تو مکس مارشل آرٹس بیسیکلی ان لوگوں نے بنائی ہے جو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ دنیا میں کون سا ایسا اسٹائل ہے جو سب سے بیسٹ ہے.
انیتا کی ٹریننگ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے علومی کریم نے بتایا،
بیسیکلی یہی جو اسٹیریو ٹائپ ہے کہ خواتین نازک ہوتی ہیں اور مرد بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، اسی اسٹیریو ٹائپ کو بریک کرنے کے لیے جو ہے نا ہم نے اتنا ہو سکتا ہے ہم پش کر رہے ہیں انیتا کو، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ٹرین کرتے ہیں اور اس کو مردوں کے ساتھ ٹرین کرواتے ہیں تاکہ کوئی آ کے دیکھے تو یہ نہ کہہ سکے کہ ٹریننگ بھی تو لڑکیوں کے ساتھ ہی کر رہی ہے. جب بھی ٹریننگ ہوتی ہے، اسپارنگ ہوتی ہے، شی گیٹس پنچڈ ان دی فیس، شی گیٹس کِکڈ ان دی فیس، اٹس آل بائی مین. جواب میں جب یہ بھی مارتی ہے تو یہ بھی انہیں مردوں کو منہ توڑ جواب دیتی اور مارتی ہے.
انیتا نے کچھ عرصہ قبل اسلام آباد میں ایک فائٹ میں حصہ لیا تھا جس میں انیتا نے 2 گولڈ میڈلز جیتے اور اپنی مخالف کے بازو بھی توڑے تھے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں،
انجریز تو ہوتی ہے، اٹس ا پارٹ آف اور گیم، نا اس کے بھی رولز ہوتے ہیں، تھوڑے سے وہ ویک تھے اور میں ہنزہ سے ہنزا کی لڑکیاں تھوڑی سی اسٹرانگ ہوتی ہیں اور میری ٹریننگ بھی اتنی ٹف ہوتی ہے کیونکہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی ٹریننگ کرتی ہوں. وہ نیشنل لیول پہ تھی, اس کے بعد پھر میں سنگاپور گئی تھی انٹرنیشنل. یہ میرا پہلا فائٹ تھا جو کہ سنگاپور میں تھی. تھوڑی سی ایکسپیرینس کی کمی تھی, اس وجہ سے لوز ہوئی. نیکسٹ میں امپروو کر لوں گی.
انیتا کریم نے خواتین کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ فائٹرز نہ بھی بنیں لیکن اپنی حفاظت کے لیے خواتین ایم ایم اے ضرور سیکھیں.
یہ لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی پاکستان میں. اگر وہ فائٹر نہیں بننا بھی چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک سیلف ڈیفنس کے لیے کام آتا ہے. تو لڑکیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ آئیں اور ٹریننگ کر لیں, اور آنے سے پہلے اپنا مینٹلی اسٹرانگ کر کے آئیں, کیونکہ میں نے آج جانا ہے تو پورا کمپلیٹ بھی کرنا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض آتے ہیں اور تھوڑا ان کو چوٹ لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بس. مجھے بھی بہت سی چوٹیں لگی, میں بھی بہت روئی, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے اپنے بھائیوں کی طرح بننا ہی بننا ہے اور میں نے پروف کرنا ہے. میں نے پروف کر لی, اب ان کی باری ہے کہ وہ بھی آ جائیں اور پروف کر لیں کہ لڑکیاں کچھ بھی کر سکتی ہیں.
انیتا اور علومی کریم کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایم ایم اے اور اس طرح کی دیگر کئی گیمز ہیں جن کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ موجودہ حکومت اور خاص طور پر وزیر اعظم, جو کہ بذات خود ایک اسپورٹس مین رہے ہیں, آنے والے دنوں میں پاکستان میں ان کھیلوں کے فروغ کے لیے کام کریں گے. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے شمشاد آفریدی.
انیتا کریم سے آپ کی ہم نے ملاقات کروائی. تو پروگرام کی اگلی رپورٹ کی جانب بڑھیں گے جس میں ہمیں بہجت لے کر جا رہی ہیں, بلکہ احوال ہمیں سنا رہی ہے واشنگٹن میں این ای ڈی الومنائی کنونشن کے بارے میں. تو تفصیلات ہم انہی سے معلوم کرتے ہیں. جی بہجت.
جی شکریہ نگہت. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں قائم ہونے والی نئی حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانی ماہرین کی خدمات سے استفادہ کرنے کا ارادہ ظاہر کر رہی ہے, دنیا بھر میں ملک کے معتبر تدریسی ادارے این ای ڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ سے فارغ التحصیل ماہر انجینئر آئندہ سال کراچی میں جمع ہو رہے ہیں تاکہ ملکی تعمیر و ترقی میں اپنے ممکنہ کردار کے لیے لائحہ عمل پیش کر سکیں. اس بات کا اعلان واشنگٹن میں منعقد ہونے والی این ای ڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ کی انٹرنیشنل الومنائی کے سالانہ کنونشن میں کیا گیا. مزید تفصیلات آپ سنیں گے اسفر امام کی زبانی.
دنیا بھر سے پاکستانی ماہر انجینئرز کو ملک میں جمع کرنے اور ان کے تجربات سے استفادہ کی یہ تجویز گزشتہ شب واشنگٹن میں این ای ڈی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سریش لودھی نے 14th انٹرنیشنل الومنائی کنونشن میں پیش کی تھی, جسے بھاری اکثریت سے منظور کیا گیا. یہ کنونشن آئندہ برس دسمبر میں کراچی میں منعقد ہوگا. واشنگٹن کے دورے پر آئے ہوئے این ای ڈی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سریش لودھی کا کہنا تھا,
دیکھیے آج کل جو دنیا ہے وہ نیٹورکنگ پہ ہے اور این ای ڈی کا نیٹورک آلریڈی بڑا اسٹیبلشڈ ہے. اس وقت این ای ڈی یونیورسٹی کا رابطہ تقریباً 6000 الومنائی جو نارتھ امریکہ میں, ان سے ایکٹیو انٹریکشن موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ ظاہر آبویسلی پاکستان میں یہ نیٹورک موجود تو ہے لیکن انفارمل طریقے سے. یہ جو ایونٹ ہم انشاءاللہ دسمبر 2019 میں پلان کر رہے ہیں, اس کا ٹارگٹ ہی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلایا جائے اور نیٹورکنگ کی جائے.
اس موقع پہ وائس چانسلر نے اعلان کیا کہ این ای ڈی یونیورسٹی ایسے پروگرام پر عمل کر رہی ہے کہ اس ادارے کا شمار دنیا کی 500 بہترین یونیورسٹیز میں ہونے لگے گا. این ای ڈی الومنائی ایسوسی ایشن کے صدر انجینئر عارف ستار کا کہنا تھا کہ الومنائی کا مقصد نہ صرف ادارے اور ملک کے لیے کام کرنا ہے بلکہ بیرون ملک مقیم پاکستانی کمیونٹی کو بھی انجینئرنگ کے شعبے میں رہنمائی فراہم کرنا ہے.
دو تین مشنز ہیں. ایک مشن تو یہ ہے کہ الومنائی جو یہاں پر ہے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے کہ وہ ایک جگہ آ کے کوئی بہتر کام کر سکیں این ای ڈی کے لیے, اور لوکل کمیونٹی انٹیگریشن, یہاں جو لوکل کام ہے ملک سے دور, جیسے کہ یہ ہمارا دوسرا گھر ہے تو یہاں پر جو ہم انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کام کر سکتے ہیں یہ دوسرا کام ہے ہمارا. اسکالرشپس ہم لوگ یہاں سے بھیجتے ہیں. اب لاسٹ ایئر بھی ہمارے پاس سے کم سے کم آئی تھنک اباؤٹ 700 اسٹوڈینٹس کو یہاں سے اسکالرشپس گئی ہے. دوسرا ہمارے پاس این ای ڈی الف کے نام سے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ ہے. وہ انڈاؤمنٹ فنڈ آج جو اس تقریب میں بھی ہم نے تقریباً 80,000 وہاں سے ریز کیا ہے.
این ای ڈی الومنائی کنونشن میں ادارے کے بانی نادر شاہ ایڈل جی ڈین شاہ, جن کے نام پر یہ ادارہ قائم ہے, کہ نواسے رستم کاؤس جی کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا تھا. رستم کاؤس جی نے اس موقع پر پاکستان کے اس عظیم تدریسی ادارے کی ترقی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ
اٹس اے گریٹ انسٹیٹیوشن دیٹ از ویل سپورٹڈ اینڈ وی لک فارورڈ ٹو سپورٹنگ اٹ گوئنگ آن ان دی فیوچر.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عظیم ادارہ ہے, اسے ہمارا بھرپور تعاون حاصل ہے, ہم مستقبل میں بھی یہ تعاون جاری رکھنے کی کوشش کریں گے. मेरे अजीम नाना नादिर शाह, एडलजी डेनशाह और हमारी पूरी फैमिली इस अदारे के पुश्त पर है। NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से फारिग उल तहसील हजारों तुलबा अमरीका और दिगर ममालिक में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जो इस अलमनाई के प्लेटफॉर्म से अपने मादर इल्मी की तरक्की और यहाँ तहकीक और तदरीस में भी ताउन के लिए खतीर रकम फराहम करते हैं। और अब इनकी ख्वाहिश है कि इंजीनियरिंग के शोबे में अपने मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। असफर इमाम, उर्दू VOA, वाशिंगटन।
सदाए जहां में यहां पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी आपकी सेहत की और साथ ही साथ आपको बताएंगे इंटरटेनमेंट की दुनिया से भी कुछ जबरदस्ती खबरों के बारे में। हमारे साथ रहिए।
आप प्रोग्राम सदाए जहां तो सुनते हैं ना, हमारी वेबसाइट भी विजिट करते होंगे। आइए पता फिर से बताते हैं, www.urduvoa.com।
वेलकम बैक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश सदाए जहां प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। और अब हम चलेंगे रेडियो न्यूज नेटवर्क के स्टूडियोज में निगहत के पास, जिन्होंने आज भी सेहत के शोबे से एक अहम मौजू का इंतखाब किया है और वो है डिमेंशिया। डिमेंशिया एक मखसूस इस्तलाह है जो कई मुख्तलिफ अलामतों के ग्रुप की निशानदेही करती है। इसमें याददाश्त के मुतासिर होने या फिर रोजमर्रा जिंदगी में जो जरूरी और दरकार सलाहियतें होती हैं उनसे हम जब मुनासिब तौर पर काम नहीं ले सकते। अगरचे डिमेंशिया की वजह से याददाश्त भी बतदरीज खत्म होती है, लेकिन इसके अपने अलग असबाब और वजूहत भी हैं। इन्हीं असबाब वजूहत अलामतों और इलाज मुआलजे के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, रेडियो न्यूज नेटवर्क ने बात किया माहरीन से, जिन्हें घर तफसील बताएगा।
शुक्रिया बहजत। अल्जाइमर या डिमेंशिया एक दिमागी मर्ज है जो अमूमन 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद में आम है। इस मर्ज में जैसा कि आप भी बता रही थी कि इंसान अपने मुतलिक तमाम चीजों और रिश्तों को भूल जाता है। अल्जाइमर अमवात की वजह बनने वाली बीमारियों में छठे नंबर पर है और माहिरीन के मुताबिक इस बीमारी की वाजे अलामात में भूल जाना, रास्तों को याद रखने में परेशानी, अल्फाज की अदायगी और किसी तहरीर को पढ़ने या समझने में मुश्किल शामिल हैं। किसी भी अलामत के जाहिर होने पर फौरी तौर पर तिबी माहिरीन से रुजू करना चाहिए। और एक अंदाजे के मुताबिक अल्जाइमर की इब्तदाई शक्ल डिमेंशिया दुनिया भर में एक बढ़ता हुआ मर्ज है जिसके मरीजों की तादाद तकरीबन 5 करोड़ बताई जाती है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक 2050 तक इस मर्ज से मुतासर अफराद की तादाद 3 गुना तक बढ़ सकती है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस मर्ज में मुब्तला अफराद की मुस्तनद आदाद शुमार दस्तियाब नहीं, लेकिन दिमागी सेहत से मुतलिक काम करने वाली मुख्तलिफ तंजीमें और माहिरीन का अंदाजा है कि मुल्क में मरीजों की तादाद 10 लाख से भी जायद हो सकती है। अगरचे इस बीमारी को खत्म नहीं किया जा सकता, ताहम इसकी पेचीदगियों और रफ्तार को कम किया जा सकता है। इसी हवाले से मजीद मालूमात भी लेकर आ रही है हमारी नुमाइंदा राबिया गुलफाम अपनी इस रिपोर्ट में, तो आइए आपको सुनवाते हैं।
डिमेंशिया एक दिमागी बीमारी है जिसमें याददाश्त साथ छोड़ देती है और इंसान बातें भूलना शुरू हो जाता है। ये बीमारी 65 साल से जायद उम्र के अफराद में पाई जाती है। डिमेंशिया के हवाले से मजीद बात करते हुए माहिर अमराज दिमाग डॉक्टर राव सुहेल बताते हैं।
डिमेंशिया जो है आजकल इस पे बहुत ज्यादा काम भी हो रहा है और आजकल के दौर की एक नई बीमारी है जो कि आमतौर पे 65 से ज्यादा के लोगों में पाई जाती है, जिसमें इंसान को भूलना शुरू हो जाता है। तो आजकल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इससे कम की उम्र होते हैं और उनको भी इस तरह के भूलने की आदत पड़ जाती है। तो ये बेसिकली एक याददाश्त की बीमारी है जिसके अंदर इंसान जो है वो भूलना शुरू हो जाता है।
डिमेंशिया की क्या वजूहात हैं?
हार्मोन चेंजेस की वजह से हो सकते हैं, एंडोक्राइन के जो फंक्शन बॉडी के अंदर होते हैं उनके डिस्टर्ब होने से हो सकते हैं, या ब्रेन में कोई पैथोलॉजी हो उसकी वजह से हो सकते हैं। जिस तरह बाद लोगों को ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस होता है या ब्रेन में कोई ट्यूमर वगैरह हो उनको भी इस तरह की सिम्टम्स हो सकती है, या वो बाज लोगों में B12 की डेफिशिएंसी होती है उनको भी याददाश्त की प्रॉब्लम होती है, बाज लोगों को बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है उससे हो जाती है, बाज लोगों को खून की कमी होती है उसमें हो जाता है।
डॉक्टर राव सुहेल कहते हैं कि डिमेंशिया की मुख्तलिफ इकसाम है जिनमें अल्जाइमर सबसे ज्यादा आम है।
कॉमनली सीन डिमेंशिया होता है ना जिसमें भूलना शुरू हो जाते हैं, वो अल्जाइमर डिजीज होता है। फिर जो सेकंड नंबर पे वैस्कुलर डिमेंशिया होते हैं जो खून की नालियों के बीमारियों की वजह से या ब्लॉकेज की वजह से टाइम टू टाइम को हम वैस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। फिर जो है वो लीवी बॉडी डिमेंशिया होता है जो पार्किंसनिज्म के फीचर के साथ होते हैं, तो उन लोगों को होता है। फिर इसी کیٹیگریز کافی بن جاتی ہیں جس میں اس کی فردر سب ٹائپس ہو جاتی ہیں. سو اس کے لیے پھر پراپر ورک اپ کرنا پڑتا ہے اور اس کو اسیس کرنا پڑتا ہے کہ پیشنٹ کو آیا جینوئن قسم کا ڈیمینشیا یا سوڈو ڈیمینشیا ہے. سوڈو ڈیمینشیا اس کو کہتے ہیں جس میں عام طور پہ یگ لوگ جو ہیں وہ انزائٹی کی وجہ سے, ڈپریشن کی وجہ سے, یا وہ ملٹیپل ٹاسک کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو وہ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں.
ڈاکٹر راؤ سہیل کا کہنا ہے کہ ڈیمینشیا کا مکمل علاج نہیں, تاہم ادویات سے اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے.
جب آپ ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے واقعی ڈیمینشیا ہے اور ڈیمینشیا میں الزائمر ڈیزیز ہے یا جو ویسکولر ٹائپ ہے یا لیوی باڈی یا دوسرے پرابلم ہیں جن پر, تو ان سب کی علیحدہ علیحدہ ٹائمنگ ہوتی ہیں, لیکن یہ اس طرح کا نہیں ہے. یہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے, اس کو تو پوری طرح یہ علاج نہیں ہو سکتا اس کا. صرف یہ ہے کہ اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں سے تاکہ اس کا لائف اسپین جو ہے وہ کوالٹی آف ٹائم بہتر ہو سکے, کہ یہ رکنے والی بیماری نہیں ہے.
ڈاکٹر راؤ سہیل کہتے ہیں کہ ڈیمینشیا کے مرض میں مبتلا افراد کا دماغ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے.
کہ پیشنٹ جو ہے وہ سٹیجز چینج کرتا رہتا ہے اور فائنل سٹیج میں بیلٹ باؤنڈ ہو جاتا ہے. اس کو کھانا پینا کا بھی نہیں پتا ہوتا اور اس کو یورین اور سٹول کا بھی نہیں پتا ہوتا اور سارا وہ بیلٹ باؤنڈ ہو کے پھر وہ فیملی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اور اسی طرح کھانا بھی منہ میں رکھ لیتا ہے اور وہ اس کا برین جو ہے ٹائم سے ایسی جو ٹائم شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے.
ڈاکٹر راؤ سہیل ڈیمینشیا کے مریضوں کو ہدایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابتدائی علامات سامنے آنے کے بعد مریض کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے,
نیورو فزیشین سے کنسلٹ کریں تاکہ وہ ڈائگنوز پراپرلی ہو سکے کہ یہ جو بھولنے کا وجہ ہے وہ سوڈو ڈیمینشیا یا کوئی ایسا آرگینک پرابلم تو نہیں ہے برین کے اندر جس کی وجہ سے ان کو یہ بھولنے کا مسئلہ ہو رہا ہے, اور ٹریٹیبل کاز یہ ہے یعنی کہ جو قابل علاج طریقہ ہے, تو ایسا تو نہیں ہم مس کریں. ضرور رول آؤٹ کرنا چاہیے کہ اس میں آپ کو پتا ہو کہ بھی ایک یگ آدمی کو لیبل تو نہیں کر رہے خام خی الزائمر ڈیزیز یا کوئی ایسا مسئلہ.
پروگرام کی اگلی رپورٹ جو ہے وہ شو بز راؤنڈ اپ ہے, لیکن اس سے پہلے میں بہجت سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ کے لیے ہر ہفتے بہجت زبردست شو بز کی خبریں لے کر آتی ہیں, تو کیا خبریں ہیں بہجت جی آپ کے پاس اس ہفتے شو بز میں؟
جی نگہت, شو بز سے پہلے حسب معمول لالی ووڈ, بالی ووڈ اور ہالی ووڈ سے کچھ خبریں, اور آج میرے پاس تینوں جگہ کی خبریں ہیں, ایک ایک خبر آپ کو سناتے ہیں. بالی ووڈ کی ایکٹریس جوہی چاولہ کراچی کے ایک مختصر دورے کے بعد دوبارہ بیرون ملک روانہ ہو گئیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پاکستانی فلم دیکھنے کے لیے کراچی آئی تھی. انہوں نے اپنی آمد سے پہلے ٹویٹر پر اپنی آمد کی اطلاع دی تھی اور ایک تصویر بھی شیئر کی تھی جس میں وہ اپنی قریبی سہیلیوں کے ساتھ نظر آ رہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ جوانی پھر نہیں آنی رومانٹک کامیڈی فلم ہے جس میں اتفاق سے ہیروئن بھارتی اور ہیرو پاکستانی ہے, تو وہ یہ فلم دیکھنے آئی تھی. اور میڈیا نمائندوں نے ان کی ٹویٹ کے بعد متعدد بار ان سے رابطے کی کوشش بھی کی, لیکن وہ اس بار بھی میڈیا سے ملے بغیر لوٹ گئیں. اور اب چلتے ہیں بالی ووڈ. ممبئی فلم نگری کے سب سے بڑے شو مین کہلائے جانے والے راج کپور کی فلمی سلطنت کا محور آر کے اسٹوڈیوز کا نام کچھ ہی عرصے کے بعد وقت کی دھول میں شاید کھو جائے. کپور خاندان نے بھارتی فلم انڈسٹری میں آئیکن کی حیثیت رکھنے والے آر کے اسٹوڈیوز کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سن 1948 میں راج کپور نے آر کے اسٹوڈیوز بنایا تھا اور پھر اس میں تخلیق کی گئی فلموں اور ان فلموں کے گیت امر ہو گئے تھے. برسات, آوارہ اور شری 420 جیسی سپر ہٹ فلمیں اور نرگس اور راج کپور کی جوڑی کو شہرت کے آسمان تک پہنچانے میں آر کے اسٹوڈیوز کا کردار بنیادی رہا. راج کپور کی پوتی اور رندھیر کپور کی بیٹی کرینا کپور نے اسٹوڈیو بیچنے سے متعلق میڈیا کے سوالوں کے جواب میں کہا کہ آر کے اسٹوڈیو سے بہت سی خوبصورت یادیں جڑی ہیں, لیکن یہ فیصلہ فیملی کا ہے. اس کے علاوہ بھی بالی ووڈ میں آر کے اسٹوڈیوز کی فروخت پر بھی ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے. اور اب آئیے ہالی ووڈ. ہالی ووڈ میں کامیاب ہونے والی نئی فلم کریزی رچ ایشینز پر, جہاں سنگاپور میں شہر کی صورت گری پر تنازع کھڑا ہو گیا, وہیں ایشیا کے باقی ملکوں میں اس فلم کے بارے میں کوئی خاص گرم جوشی نہیں دیکھی گئی. کریزی رچ ایشینز ہالی ووڈ کی پہلی ایسی فلم ہے جس میں ایک عرصے کے بعد زیادہ تر کاسٹ ایشین اداکاروں پر ہی مشتمل ہے. تو اب چلتے ہیں نگت کے پاس کہ وہ شو بز کی کچھ تفصیل بتائیں.
بہت شکریہ بہجت. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر میں بھی اپنے سامعین کو بتاتی چلوں. پریانکا چوپڑا کا شمار بالی ووڈ کی صفے اول کی اداکاراؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے کئی سپر ہٹ فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा को दमे का मर्ज लाहक है और अब वो लोगों को इस बीमारी से आगाही देने के लिए समाजी मुहिम का भी हिस्सा बन गई हैं। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में दमे के मर्ज के हवाले से आगाही देने वाले इश्तिहार में भी काम किया, जहां वो अपनी दमे की बीमारी के हवाले से कई बातें मंजर आम पर लाई हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें इल्म है कि मुझे दमे का मर्ज है, जिसे मैंने कभी किसी से नहीं छुपाया। उनका यह भी कहना था कि परफॉर्म करने और धूल मट्टी के करीब होने पर मुझे इनहेलर की जरूरत होती है, यही वजह है कि बीमारी के हवाले से करीबी दोस्त सब जानते हैं। प्रियंका ने यह भी कहा कि मसरूफियात के बावजूद मैं खुद एहतियात करती हूं और अपनी बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने देती। उन्होंने कहा कि दमे की बीमारी का इलाज मुमकिन है, लेकिन इस हवाले से कई तरह की गलत बातें फैलाई गई हैं। बीमारी से लड़ने का तरीका यही है कि इससे मुतलिक सारी मालूमात रखी जाए। तो ये खबर प्रियंका चोपड़ा के हवाले से, तो आपको मजीद इंतजार हम नहीं करवाते और आपको सुनवाते हैं इस हफ्ते का शोबिज राउंड अप, जिसे पेश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अवेस। तो आइए सुनते हैं।
हॉलीवुड हॉरर थ्रिलर फिल्म स्लीप नो मोर का सनसनीखेज ट्रेलर जारी कर दिया गया।
Do you remember how we begin? At 96 hours without sleep, we start to see upticks in brainwave activity. Carter, have you fallen asleep yet?
I haven't. We will hit the lucidity point in 8.3 days. That's roughly 200 hours. That's when we break through, and the need for sleep is just gone.
Are you sure about this?
These moments of clarity will continue up until 200 hours.
इस फिल्म की कहानी ग्रेजुएशन करने वाले तलबा के एक ग्रुप के गिर्द घूम रही है, जिन्हें नींद पर तहकीक करना काफी महंगा पड़ जाता है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। मशहूर जमाना हैरी पॉटर फिल्म सीरीज की मुसनिफा और मशहूर बरतानवी नावल निगार J.K. रॉलिंग अपने मद्दाहों के बेहद इसरार पर एक बार फिर वापसी के लिए तैयार हैं। इस सिलसिले में नई हॉलीवुड फैंटेसी ड्रामा फिल्म फैंटास्टिक बीस्ट्स के सीक्वल फैंटास्टिक बीस्ट 2 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया।
I'm scared, Professor Dumbledore.
Everyone is scared of something.
Ridiculous.
Newt, you're up next. That's an unusual one. What Mr. Scamander fears above everything else is...
Having to work in an office, sir.
Go ahead, Newt.
इस सनसनीखेज फिल्म की कहानी न्यूयॉर्क में कायम चुड़ैलों और जादूगरों की एक खुफिया कम्युनिटी के गिर्द घूमती है, जो हैरी पॉटर के स्कूल में दाखिले के 70 साल पहले की दास्तान बयान कर रही है। ये फिल्म रवां साल 16 नवंबर को सिनेमा घरों में धूम मचाने आ रही है। मार्वल कॉमिक्स की नई सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया।
He believed that if you could do good things for other people, you had a moral obligation to do those things. That's what's at stake here, not choice.
इस फिल्म की कहानी पीटर पार्कर नामी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूम रही है, जो गैर मामूली सलाहियतों का मालिक होता है और मकड़ी की तरह जाल के जरिए बुलंदोबाला इमारतों पर सेकंडों में चढ़ जाता है। बुराई के खिलाफ लड़ते और इंसानियत की मदद करते सुपर हीरो पर मबनी ये फिल्म आइंदा साल 5 जुलाई को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड ड्रामा फिल्म द डिग का पहला सनसनीखेज ट्रेलर जारी कर दिया गया। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे कातिल के गिर्द घूम रही है, जो 15 साल बाद अपने कस्बे का रुख करता है। ताहम कत्ल किए गए नौजवान के वालिद की बेकरारी इसे बेचैन कर देती है। सनसनीखेज मनाजिर से भरपूर ये फिल्म रवां बरस सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। बॉलीवुड के संजू बाबा और पूजा भट्ट की मशहूर जोड़ी 27 साल बाद एक बार फिर फिल्म सड़क के सीक्वल में नजर आएगी।
प्यार और भी गहरा
رپورٹس کے مطابق 1991 کی بالی ووڈ کی مشہور زمانہ فلم سڑک کے سیکول میں مرکزی کرداروں کے نام سامنے آ گئے ہیں، جس میں سنجے دت اور پوجا بھٹ ایک بار پھر 27 سال بعد جلوے بکھیرتے نظر آئیں گے، جبکہ فلم میں عالیہ بھٹ اور ادتیا رائے کپور بھی اداکاری کے جوہر دکھائیں گی۔ فلم سڑک کے سیکول کی کہانی باپ اور بیٹی کے گرد گھومتی نظر آئے گی، جس میں سنجے دت منشیات سے نجات پانے والے شخص کا کردار ادا کریں گے، جبکہ عالیہ بھٹ سنجے دت کی بیٹی کا کردار نبھاتی نظر آئیں گی۔ یہ فلم 15 نومبر 2019 کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔
شوبز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی پروگرام صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس ہفتے کا پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خط لکھنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پیو باکس نمبر 1399، اسلام آباد۔ اور اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com پر۔ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ انگھا تمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت بھی اجازت چاہتی ہے، ریکارڈنگ انجینئر ورٹیکس جوڑنے کے ساتھ۔ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔